ابواب الكسوف، سورج گرہن کے متعلق ابواب. کسوف لغت میں سیاہ ہو جانے کو کہتے ہیں. جس شخص کی حالت متغیر ہو جائے، یعنی چینج ہو جائے اور منہ پر سیاہی آ جائے، اس کے لیے عربی محاورہ ہے فلان کسف وجہ و حالہ، یعنی فلاں کا چہرہ اور اس کی حالت سیاہ ہو گئی. اور سورج گرہن کے وقت بولتے ہیں کسف الشمس، سورج سیاہ ہو گیا. اور چاند اور سورج کے ظاہری اسباب کچھ بھی ہوں، مگر حقیقت میں یہ غافلوں کے لیے قدرت کی طرف سے ایک وارننگ، یعنی تنبیہ ہے کہ وہ اللہ کے عذاب سے بے خوف نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ جس طرح چاند اور سورج جیسے اتنے بڑے بڑے سیاروں کو متغیر یعنی چینج کر دیتا ہے، ایسے ہی گناہگاروں کے دلوں کو بھی کالا کر دیتا ہے. اور اس پر بھی یہ وارننگ ہے کہ چاند اور سورج اپنی ذات میں خود مختار نہیں ہیں، یعنی چاند اور سورج بھی کس کے حکم سے چلتے ہیں یا کس کے حکم سے سارے کام کرتے ہیں؟ اللہ کے حکم سے. یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے اور اپنے خالق کے تابع ہیں، پھر بھلا یہ عبادت کے لائق کیسے ہو سکتے ہیں؟ یعنی جو لوگ چاند اور سورج کی پوجا کرتے ہیں تو بھلا وہ کیسے عبادت کے لائق ہو سکتے ہیں؟ تو گرہن کے وقت نماز کے مشروع ہونے پر تمام علماء کا اتفاق ہے، جمہور اس کے سنت ہونے کے قائل ہیں. یعنی شریعت میں سورج گرہن اور چاند گرہن کے لیے نماز ثابت ہے اور اکثر اس کو سنت کہتے ہیں. اس یعنی سورج گرہن کے وقت جو نماز پڑھی جائے گی، اس کا ایک اسپیشل طریقہ ہے جس میں ایک ہی رکعت میں دو رکوع اور دو سجود ہوتے ہیں. نارملی ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ایک رکعت میں ایک رکوع اور دو سجدے ہوتے ہیں، ہے نا؟ لیکن سورج گرہن کے نماز میں ایک رکعت میں دو رکوع ہوتے ہیں اور دو سجدے ہوتے ہیں. اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد ایک لمبی سورت پڑھی جاتی ہے، پھر رکوع کیا جاتا ہے، پھر رکوع سے اٹھ کر پھر سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، پھر ایک لمبی قرات کی جاتی ہے، پھر رکوع کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد سجدے میں جاتے ہیں، پھر دو سجدے کرتے ہیں، پھر سجدے سے کھڑے ہو کر پھر اسی طرح سے سیم سورہ فاتحہ پڑھ کے لمبی قرات، پھر رکوع، پھر سورہ فاتحہ پڑھ کے لمبی قرات، پھر رکوع. اس طرح سے دو رکعت مکمل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو جو زیادہ تر روایت آئی ہیں اس میں ایک رکعت میں دو رکوع کا ذکر ہے، بعض کے نزدیک تین اور پانچ تک بیان ہوئے ہیں. تو صحیح روایت وہی معلوم ہوئی ہے جو بخاری میں موجود ہے، یعنی آپ نے ہر رکعت میں دو رکوع کیے تھے. صحیح بخاری کی روایت سے یہ بات پتہ چلتی ہے. تو کسوف کے معنی سیاہی کی طرف متغیر ہو جانا ہے جب کسی کا چہرہ متغیر ہو جائے، جیسے ابھی ہم نے پیچھے پڑھا. اور خسوف نقصان کو کہتے ہیں، اور لفظ خصف ذلت کے معنی میں بھی بولا گیا ہے. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ گرہن کی ابتدائی حالت پر کسوف اور انتہائی حالت پر خسوف بولا جاتا ہے. اور بعض کہتے ہیں کہ کسوف شمس کی کوئی حقیقت نہیں، کیونکہ وہ اپنی ذات متغیر نہیں ہوتا، چاند اس کے اور ہمارے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور اس کا نور باقی رہتا ہے. یہ کچھ لوگوں کا خیال ہے. تو ویسے بھی یہ بات آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے کہ چاند کی روشنی سورج سے لی گئی ہے نا، یعنی چاند جو روشن ہوتا ہے وہ سورج کی وجہ سے روشن ہوتا ہے. تو جب زمین اس کی اور چاند کے درمیان حائل ہو جاتی ہے تو اس میں روشنی نہیں رہتی، جیسے کہ قرآن میں آتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون، سورہ حامیم سجدہ آیت 37. چاند اور سورج کو سجدہ نہ کرو بلکہ اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے ان کو پیدا کیا ہے، اگر تم خاص اللہ ہی کی عبادت کرتے ہو. تو معلوم ہوا کہ ہر قسم کے سجدے کس کے لیے خاص؟ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا جب سورج گرہن لگتا تو، یا سورج گرہن ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ سورج گرہن کی نماز کا بیان ہم سے عمرو بن عون نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے خالد بن عبداللہ نے یونس سے بیان کیا، ان سے حسن بصری رحمہ اللہ علیہ نے، اور ان سے ابو بکرہ نفی بن حارث نے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، سورج کو گرہن لگنا شروع ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر جلدی میں چادر گھسیٹتے ہوئے مسجد میں گئے، ساتھ ہی ہم بھی گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دو رکعت نماز پڑھائی تاکہ سورج صاف ہو گیا. پھر آپ نے فرمایا کہ سورج اور چاند میں گرہن کسی کی موت اور ہلاکت سے نہیں لگتا، لیکن جب تم گرہن دیکھو تو اس وقت تک نماز اور دعا کرتے رہو جب تک گرہن کھل نہ جائے. سبحان اللہ، دیکھیں کیونکہ ان کو تو اسی وقت پتا چلا تھا نا کہ سورج میں گرہن لگ رہا ہے، کیونکہ ان کے پاس تو ایسے کوئی سورسز تھے نہیں کہ اچھا پہلے سے پتا چل جائے کہ فلاں دن فلاں گھنٹے پر اتنے اتنے بج کر اتنے منٹ پر سورج کو گرہن لگے گا. آج آپ بتائیں کہ ہم کو کتنی سہولت اور کتنی آسانی ہے نا، بلکہ اب تو باضابطہ ٹیلیسکوپ لے کر دیکھا جاتا ہے نا. بعض لوگوں نے اس کو بھی انٹرٹینمنٹ کا ایک ذریعہ بنا لیا ہے، جبکہ اللہ سے دعا کرتے رہنی چاہیے کہ کہیں زمین، سورج اور چاند ایک دوسرے سے ٹکرا نہ جائے، کیونکہ سب ایک دوسرے سے بہت قریب آ جاتے ہیں، اسی وجہ سے سورج کو گرہن لگتا ہے. نماز نفلی ہوگی لیکن یہ پڑھنا سنت ہے، یعنی مسنون ہے. یہ رسول اکرم نے پڑھی ہے ہمیشہ، چاند گرہن جب بھی لگا یا سورج گرہن ہوا تو آپ نے نماز پڑھی ہے. ہم سے شہاب بن عباد نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں ابراہیم بن حمید نے خبر دی، انہیں اسماعیل بن ابی خالد نے، انہیں قیس بن ابی حازم نے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے ابو مسعود انصاری سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورج اور چاند میں گرہن کسی شخص کی موت سے نہیں لگتا، یہ دونوں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اس لیے اسے دیکھتے ہی کھڑے ہو جاؤ اور نماز پڑھو. اس سے معلوم ہوا کہ گرہن کی نماز کا وقت وہی ہے جب گرہن لگے، خواہ وہ کسی وقت ہو، یعنی وہ چاہے ہو سکتا مکروہ اوقات ہو نماز کے لیے، لیکن جس وقت سورج کو گرہن لگے گا اسی وقت نماز کے لیے کھڑا ہوا جائے گا. تو اس سے ایک اور بات پتہ چلی کہ کسی کی موت سے سورج گرہن نہیں ہوتا. یہ جو ستارہ، یہ تارہ ٹوٹ کر گرتا ہے، لوگ کہتے کہ اچھا کسی بڑے کی موت واقع ہوئی ہے اس وجہ سے ستارہ ٹوٹ کر گرا ہے، تو یہ بھی غلط بات ہے. نیچے والی حدیث دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر اس پر ڈسکس کرتے ہیں. ہم سے عبداللہ بن محمد مسندی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ہاشم بن قاسم نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے شیبان ابو معاویہ نے بیان کیا، ان سے زیاد بن علاقہ نے، اور ان سے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن اس دن لگا جس دن آپ کے بیٹے ابراہیم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا. بعض لوگ کہنے لگے کہ گرہن حضرت ابراہیم کی وفات کی وجہ سے لگا ہے، اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گرہن کسی کی موت و حیات سے نہیں لگتا، البتہ تم جب دیکھو تو نماز پڑھا کرو اور دعا کیا کرو. سبحان اللہ، کتنا کلیئرلی اور واضح انداز میں رسول اکرم نے یہ بات بتا دی کہ سورج گرہن کسی کے مرنے سے نہیں لگتا. ان صحابہ کے دل میں یہ خیال آ سکتا تھا کہ آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا تو لہٰذا اس وجہ سے سورج گرہن لگا ہو، نہیں، تو آپ نے وہی یہ بات کو کلیئر کر دیا. اور اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ آپ کے جو بیٹے تھے ابراہیم، ایکچولی 9 ہجری کا واقعہ ہے. بعض کہتے کہ ہجرت کے 90 سال یہ واقعہ پیش آیا تھا جب سورج کو گرہن لگا، اور اسی سال آپ کے بیٹے کی وفات ہوئی تھی جن کا نام ابراہیم تھا، جو ماریا قبطیہ سے پیدا ہوئے تھے. اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوئی ان احادیث سے کہ گرہن کی نماز کا وقت وہی ہے کہ جب بھی گرہن لگے، خواہ وہ کسی وقت ہو، یہی صحیح راجح رائے ہے. اور یہاں سورج گرہن کو اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی قرار دیا گیا ہے. تو بعض صحابہ نے یہ سمجھا تھا کہ سورج کو گرہن اس لیے لگا کیونکہ رسول اکرم کے بیٹے کی وفات ہوئی ہے، تو یہ سن کر رسول اکرم نے ان کا جو اعتقاد تھا اس کو صحیح کیا. اور جاہلیت میں لوگ ستاروں کی تاثیر زمین پر پڑنے کا اعتقاد رکھتے تھے، ہماری شریعت نے اس کو غلط قرار دیا ہے. اور بعض کہتے ہیں کہ یہ واقعہ 10 ہجری کا ہے، کہ 10 ہجری میں ہجرت کے 10ویں سال، یا 9 سال گزر چکے تھے، 10واں سال شروع ہوا تھا، اس وقت یہ واقعہ پیش آیا تھا، اللہ عالم. یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی اہم نشانیاں ہیں. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَا نُرْسِلُ بِالْآیَةِ إِلَّا تَخْوِیفًا، ہم اپنی قدرت کی کتنی ہی نشانیاں لوگوں کو ڈرانے کے لیے بھیجتے ہیں. تو جو اہل ایمان ہیں وہ اس پر مزید اپنا ایمان مکمل کرتے ہیں. اور یہ بات بھی پھر قابل توجہ ہے کہ یہ تمام جو کام ہوتے ہیں سب اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہوتے ہیں، یعنی سورج کو گرہن بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی سے لگتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی تبھی لگے گا، اس کے علاوہ نہیں. تو سورج یا ستاروں کے تعلق سے جتنے بھی اعتقادات ہیں وہ سب غلط ہیں. یعنی اس بات کو سمجھنا کہ ستاروں کا اثر انسانی زندگی پر ہوتا ہے، یا سورج گرہن کی وجہ سے بہت کچھ برائیاں ہوں گی، یا کچھ توہمات رکھنا، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پریگننٹ وومین ہوتی ہیں تو ان کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے جب سورج کو گرہن لگتا ہے. تو آپ لوگوں نے کبھی سنا یا دیکھا ہے آپ کے آس پاس خاندان میں؟ کہتے ہیں سورج گرہن ہوتا ہے تو اس کی تاثیر ہوتی ہے، لہٰذا اگر جو پریگننٹ ہوتی ہے تو ان کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتے، یا ان کو سورج دیکھنے نہیں دیتے، کہتے ہیں بچہ اب نارمل، یا پھر بچے پر کچھ نشان لگا ہوا پیدا ہوگا بچہ. جی، تکیے کے نیچے نائف رکھتے ہیں، جی نائف سے کام بھی نہیں کرتے، کچھ جگہ تکیے کے نیچے نائف رکھتے ہیں، کچھ جگہ نائف سے کام نہیں کرتے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر نائف سے کام کریں گے تو بچے کے بھی کٹ لگ جائیں گے اسکن کو. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. یہ سب کس چیز میں آئے گا؟ یعنی یہ بھی سب زمانے جاہلیت کے ہی توہمات ہیں نا. بھلا وہ سورج کا اثر کسی بچے پر کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ بتائیے. اصل جو کرنے کے کام ہیں وہ نہیں کرتے ہیں. دیکھیں اگلی حدیث میں وہی بات بتائی جائے کہ اصل جب سورج کو گرہن لگے تو پھر کیا کرنا چاہیے. اور یہ جو جاہلیت والے عقیدے ہیں اس سے اپنے آپ کو پاک رکھنا چاہیے، یا غلط خیالات سے دور رہنا چاہیے. سورج گرہن میں صدقہ خیرات کرنا. ہم سے عبداللہ بن مسلمہ قانوی نے بیان کیا، ان سے امام مالک نے، اور ان سے ہشام بن عروہ نے بیان کیا، ان سے ان کے والد عروہ بن زبیر نے، اور ان سے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن ہوا تو آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی. پہلے آپ کھڑے ہوئے تو بڑی دیر تک کھڑے رہے, قیام کے بعد رکو کیا اور رکو میں بہت دیر تک رہے, پھر رکو سے اٹھنے کے بعد دیر تک دوبارہ کھڑے رہے لیکن آپ کے پہلے قیام سے کچھ کم, پھر رکو کیا تو بڑی دیر تک رکو میں رہے لیکن پہلے سے مختصر, پھر سجدے میں گئے اور دیر تک سجدے کی حالت میں رہے. دوسری رکعت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو گرہن کھل چکا تھا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا, اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ سورج اور چاند دونوں اللہ کی نشانیاں ہیں اور کسی کی موت و حیات سے ان میں گرہن نہیں لگتا. جب تم گرہن لگا ہوا دیکھو تو اللہ سے دعا کرو, تکبیر کہو اور نماز پڑھو اور صدقہ کرو. کتنے کام کہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. جب تم گرہن لگا ہوا دیکھو تو کیا کرو, اللہ سے دعا کرو, تکبیر کہو, نماز پڑھو اور صدقہ کرو. کتنے کام ہوئے, چار کام. دیکھو اس بات پر اللہ تعالیٰ سے زیادہ غیرت اور کسی کو نہیں آتی کہ اس کا کوئی بندہ یا بندی زنا کرے. اے امت محمد, واللہ جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تمہیں بھی معلوم ہو جاتے تم ہنستے کم اور روتے زیادہ. آپ دیکھیں ایسی وقت میں رسول اکرم نے خاص طور سے کیوں یہ بات ارشاد فرمائی. یعنی ایک طرح سے زنا کی کتنی مذمت یہاں پر کی گئی ہے کہ یہ ورسٹ قسم کا گناہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے اس بات پر کہ کوئی مسلمان اس طرح کے کام کرے, زنا کے کام کرے. تو یہاں پر نماز کا طریقہ پتا چلے کہ ہر رکعت میں دو دو رکو کیے گئے اور دو دو قیام, اور دو دو رکو والی روایتیں صحت میں سب سے بڑھ کر ہیں, لہٰذا دو رکو والی روایت زیادہ بہتر ہے عمل کرنے کے لحاظ سے. یہاں پر نماز کا طریقہ بھی بتا دیا گیا کہ ایک رکعت میں دو رکو ہوں گے اور ایک رکعت میں پھر دو بار سورہ فاتحہ بھی پڑھی جائے گی. گرہن کے وقت یوں پکارنا کہ نماز کے لیے اکٹھے ہو جاؤ, جماعت سے نماز پڑھو. ٹھیک ہے, یعنی نماز گرہن جب ہوتی ہے صلاۃ الکسوف تو کیسے بلایا جاتا ہے, تو الصلاۃ جامعہ, یعنی نماز کے لیے اکٹھے ہو جاؤ. ہم سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا کہ ہمیں یحییٰ بن صالح نے خبر دی, انہوں نے کہا کہ ہم سے معاویہ بن سلام بن ابی سلام حبشی دمشقی نے بیان کیا, انہوں نے کہا کہ ہم سے یحییٰ بن ابی کثیر نے, اور انہوں نے کہا کہ مجھے ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف زہری نے خبر دی. ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن لگا تو اعلان کیا گیا کہ نماز ہونے والی ہے, یعنی ان الصلاۃ جامعہ, یعنی اس میں اذان نہیں دی جاتی لیکن اعلان کروانا ضروری ہے, اور جو گرہن کی نماز جماعت سے ادا کی جائے گی اور شرکت کے لیے لوگوں کو اس میں ضرور جانا چاہیے, تیاری کرنی چاہیے, اور اعلان کرانے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ حدیث سے ثابت ہے. اور یہ بھی معلوم ہے کہ گرہن کی نماز خاص اہتمام جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہیے اہتمام کر کے. تو کیا کہہ کر بلایا جائے گا, صلاۃ الجامعہ, دو رکعت نماز ہوگی. گرہن کی نماز میں امام کا خطبہ پڑھنا. اور عائشہ اور اسماء رضی اللہ عنہما نے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن میں خطبہ سنایا. ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا, انہوں نے کہا کہ مجھ سے لیث بن سعد نے, اور ان سے عقیل نے, اور ان سے ابن شہاب نے, اور ایک اور سند ہے شہاب نے کہا کہ مجھ سے عروہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ عائشہ صدیقہ سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سورج گرہن لگا, اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے. انہوں نے بیان کیا کہ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صف باندھی, آپ نے تکبیر کہی اور بہت دیر قرآن مجید پڑھتے رہے, پھر تکبیر کہی اور بہت لمبا رکو کیا, پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر کھڑے ہو گئے اور سجدہ نہیں کیا. رکو سے اٹھنے کے بعد پھر بہت دیر تک قرآن پڑھتے رہے لیکن پہلی قرآت سے کم, پھر تکبیر کے ساتھ رکو میں چلے گئے اور دیر تک رکو میں رہے, یہ رکو بھی پہلے رکو سے کم تھا. اب سمیع اللہ لمن حمیدہ اور ربنا ولک الحمد کہا, پھر سجدے میں گئے. آپ نے دوسری رکعت میں بھی اسی طرح کیا. ان دونوں رکعتوں میں پورے چار رکو اور چار سجدے کیے. نماز سے فارغ ہونے سے پہلے ہی سورج صاف ہو چکا تھا. نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر خطبہ فرمایا اور پہلے اللہ تعالیٰ کی اس کی شان کے مطابق تعریف کی, پھر فرمایا سورج اور چاند اللہ کی دو نشانیاں ہیں, ان میں گرہن کسی کی موت و حیات کی وجہ سے نہیں لگتا, لیکن جب تم گرہن دیکھا کرو تو فوراً نماز کی طرف لپکو. سبحان اللہ. زہری نے کہا کہ کثیر بن عباس نے اپنے بھائی عبداللہ بن عباس سے روایت کرتے تھے, وہ سورج گرہن کا قصہ اس طرح بیان کرتے تھے جیسے عروہ نے عائشہ صدیقہ سے نقل کیا. زہری نے کہا کہ میں نے عروہ سے کہا تمہارے بھائی عبداللہ بن زبیر نے جس دن مدینہ میں سورج گرہن ہوا صبح کی نماز کی طرح دو رکعت پڑھی اور کچھ زیادہ نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ ہاں مگر وہ سنت کے طریقے سے چوک گئے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض صحابہ نے اس کو نارمل دو رکعت کی طرح پڑھا, ان میں عبداللہ بن زبیر شامل تھے, لیکن باقی سارے صحابہ نے تقریباً کئی صحابہ سے ثابت ہے 17 صحابہ سے ثابت ہے غالباً کہ صلاۃ القصوف کیسے پڑھی جاتی ہے. تو اسی کے معلوم ہوا کہ عبداللہ بن زبیر عروا کے بڑے بھائی تھے لیکن ان سے چوک ہو گئی, یعنی انہوں نے وہ حدیث عائشہ رضی اللہ عنہ سے نہیں سنی لیکن عروا نے سن لی, ان کو صحیح بات یاد رہی. پھر سورج کا کسوف و خسوف دونوں کہہ سکتے ہیں, جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وخسف القمر. تو اس باب سے امام بخاری کا یہ مطلب ہے کہ لفظ کسوف اور خسوف چاند اور سورج دونوں کے گرہن میں استعمال ہوتا ہے, اور جن لوگوں نے سورج گرہن کو کسوف یا خسوف کہنے سے منع کیا ہے ان کا قول صحیح نہیں ہے. حدیث نمبر 1048 دیکھیے, بیچ کی حدیث چھوڑ دیجیے, سیم وہی ہے جو ہم پیچھے پڑ چکے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سورج گرہن کے ذریعے ڈراتا ہے. ابو موسیٰ شری نے رسول اکرم سے روایت کیا ہے, ہم سے قطعیبہ بن سعید نے بیان کیا, کہا کہ ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا, ان سے یونس بن عبید نے, ان سے حسن بصری نے, اور ان سے ابو بکرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج اور چاند دونوں اللہ کی نشانیاں ہیں اور کسی کی موت و حیات سے ان میں گرہن نہیں لگتا بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے. اور ایک اور جملہ ہم کو ملتا ہے کہ اللہ ان کو گرہن کر کے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے. تو یہاں پر کسوف یا خسوف زمین یا چاند کے حائل ہونے سے ہو, جس میں اب کچھ شک نہیں رہا, جسے ہم جانتے ہیں آج کل سائنس نے اتنی ترقی کر لی کہ ہم کو سب باتیں پتہ بھی چل جاتی ہیں کہ کس وجہ سے ہوتا ہے یہ. سورج گرہن میں عذاب قبر سے اللہ کی پناہ, ہم سے عبداللہ بن مسلمہ قانبی نے بیان کیا, ان سے امام مالک نے, ان سے یحییٰ بن سعید نے, ان سے عمرہ بن عبد الرحمن نے, اور ان سے رسول اکرم کی زوجہ مطہرہ عائشہ رضی اللہ نے کہ ایک یہودی عورت ان کے پاس مانگنے کے لیے آئی اور اس نے دعا دی کہ اللہ آپ کو قبر کے عذاب سے بچائے. عائشہ رضی اللہ نے رسول اکرم سے پوچھا کہ کیا لوگوں کو قبر میں عذاب ہوگا, اس پر آپ نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی اس سے پناہ مانگتا ہوں. اس سے کیا پتہ چلا کہ اہل کتاب بھی قبر کے عذاب پر یقین رکھتے تھے, یعنی ان کا بھی عقیدہ تھا. پھر آج کے منکرین حدیث کہاں کھڑے ہیں آپ بتائیے, جو قبر کے عذاب کو نہیں مانتے. پھر ایک مرتبہ صبح کو کہیں جانے کے لیے رسول اکرم سوار ہوئے, اس کے بعد سورج گرہن لگا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن چڑھے واپس ہوئے اور اپنی بیوی کے حجروں سے گزرتے ہوئے مسجد میں نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. صحابہ نے بھی آپ کی اقتداء میں نیت باندھ لی, آپ نے بہت ہی لمبا قیام کیا, پھر رکوع بھی بہت طویل کیا, اس کے بعد کھڑے ہوئے اور اب کی دفعہ قیام پھر لمبا کیا لیکن پہلے سے کچھ کم, پھر رکوع کیا اور اس دفعہ بھی دیر تک رکوع میں رہے لیکن پہلے رکوع سے کچھ کم, پھر رکوع سے سر اٹھائے اور سجدے میں گئے. اب آپ پھر دوبارہ کھڑے ہوئے اور بہت دیر تک قیام کیا لیکن پہلے قیام سے کچھ کم, پھر ایک لمبا رکوع کیا لیکن پہلے رکوع سے کچھ کم, پھر رکوع سے سر اٹھائے اور قیام میں اب کی دفعہ بھی بہت دیر تک رہے لیکن پہلے سے کچھ دیر کم تک, چوتھی مرتبہ پھر رکوع کیا اور بہت دیر تک رکوع میں رہے لیکن پہلے سے مختصر, رکوع سے سر اٹھایا تو سجدے میں چلے گئے. آخر آپ نے اس طرح نماز پوری کر لی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو چاہا آپ نے فرمایا. اس کے خطبے میں آپ نے لوگوں کو ہدایت فرمائی کہ عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عذاب قبر کتنا شدید ہوگا, جس سے پناہ مانگنے کی تاکید کی گئی ہے خاص طور سے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. تو بعض روایتوں میں یہ بات بھی آتی ہے کہ جب اس یہودی عورت نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے عذاب قبر کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا چلو قبر کا عذاب یہودیوں کو ہوگا, مسلمانوں کا اس سے کیا تعلق, لیکن اس یہودیہ کے ذکر پر انہوں نے رسول اکرم سے پوچھا اور آپ نے اس کا حق ہونا بتایا. اور اسی روایت میں کہ رسول اکرم نے صحابہ کو عذاب قبر سے پناہ مانگنے کی ہدایت فرمائی اور نماز کسوف کے خطبے کا واقعہ 9 ہجری میں ہوا. تمام صحابہ بھی اس پر یقین رکھتے تھے کہ عذاب قبر برحق ہے اور اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. تو عذاب قبر سے ڈرایا گیا کسوف کے وقت, تو ہو سکتا ہے اس کی حکمت یہ ہو کہ جیسے جب سورج گرہن ہوتا ہے تو اندھیرا سا ہو جاتا ہے نا, تو ہو سکتا ہے کہ قبر میں بھی اندھیرا ہو جاتا, تو اس وجہ سے خاص طور سے ذکر کیا گیا. کہا جاتا ہے کہ کافر یا جو گنہگار لوگوں کی قبریں ہوں گی اس میں اندھیرا چھایا ہوگا یا ان پر عذاب ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. لیکن قبر کا عذاب حق ہے یا برحق ہے, حدیث اور قرآن سے ثابت ہے. جو لوگ عذاب قبر سے انکار کرتے ہیں وہ قرآن اور حدیث کا انکار کرتے ہیں, اور ایسے لوگوں کو اپنے ایمان کی خود فکر کرنی چاہیے. گرہن کی نماز میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ کیسا تھا, ہم سے ابو نعیم نے بیان کرنے کہا کہ ہم سے شیبان بن عبد الرحمن نے, یحییٰ بن نبی کثیر سے بیان کر, ان سے سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف نے, ان سے عبداللہ بن عمر نے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج کو گرہن لگا تو اعلان ہوا کہ نماز ہونے والی ہے. اس نماز میں رسول اکرم نے ایک رکعت میں 2 رکوع کیے اور پھر دوسری رکعت میں بھی 2 رکوع کیے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہے قائدے میں یہاں تک کہ سورج صاف ہو گیا. عبداللہ نے کہا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اس سے زیادہ لمبا سجدہ اور کبھی نہیں کیا, بلکہ بعض روایت میں تو یہ بھی آتا ہے کہ اتنا لمبا قیام اور سجدہ تھا کہ اسماء رضی اللہ عنہ پر غشی طاری ہو گئی تھی. تو جو کہ سجدے میں بندہ اللہ تعالیٰ سے بہت قریب ہوتا ہے, اسی لیے سجدے میں زیادہ سے زیادہ خشوع اور خضوع ہونا چاہیے اور لمبا سجدہ کرنا چاہیے، کیونکہ وہ اللہ کی یاد میں کیا جا رہا ہے سجدہ۔ گرہن کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے زمزم کے چبوترے میں لوگوں کو یہ نماز پڑھائی تھی، اور علی بن عبداللہ بن عباس نے اس کے لیے لوگوں کو جمع کیا اور عبداللہ بن عمر نے نماز پڑھائی۔ تو علی بن عبداللہ تابعی ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ کے بیٹے ہیں اور خلفائے عباسیہ انہی کی اولاد سے ہیں۔ ان کو سجاد کہتے تھے کیونکہ ہر روز کہہ رہے تھے بہت زیادہ سجدے کرتے تھے، تو ان کا نام علی تھا۔ بہرحال اس سے کیا پتا چلا کہ بعد جماعت نماز ہونی چاہیے، گرہن کی جو نماز ہے، اور دو رکعت ہوگی، لیکن ایک رکعت میں دو رکوع ہوں گے ایک کی بجائے۔ اگلی حدیث بھی سیم وہی حدیث ہے، لیکن آخر کا جملہ تھوڑا سا الگ ہے، تو اس لیے ہم کو دوبارہ دیکھنا پڑے گا۔ ہم سے عبداللہ بن مسلمہ قانبی نے بیان کیا، ان سے امام مالک نے، اور ان سے زید بن اسلم نے، ان سے عطا بن یسار نے، اور ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج کو گرہن لگا تو آپ نے نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا لمبا قیام کیا کہ اتنی دیر میں سورہ بقرہ پڑھی جا سکتی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبا رکوع کیا اور اس کے بعد کھڑے ہوئے، تو اب کی مرتبہ بھی قیام بہت لمبا تھا لیکن پہلے سے کچھ کم۔ پھر ایک دوسرا لمبا رکوع کیا جو پہلے رکوع سے کچھ کم تھا۔ پھر آپ سجدے میں گئے، سجدے سے سر اٹھا کر پھر لمبا قیام کیا لیکن پہلے قیام کے مقابلے میں کم لمبا تھا۔ پھر ایک لمبا رکوع کیا، یہ رکوع بھی پہلے رکوع سے کم تھا۔ رکو سے سر اٹھانے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیر تک کھڑے رہے اور یہ قیام بھی پہلے سے مختصر تھا۔ پھر چوتھا رکو کیا، یہ بھی بہت لمبا تھا لیکن پہلے سے کچھ کم۔ پھر آپ نے سجدہ کیا اور نماز سے فارغ ہوئے تو سورج صاف ہو چکا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں فرمایا، سورج اور چاند دونوں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اور کسی کی موت اور زندگی کی وجہ سے ان میں گرہن نہیں لگتا، اس لیے جب تم کو معلوم ہو کہ گرہن لگ گیا ہے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے دیکھا کہ نماز میں اپنی جگہ سے آپ آگے بڑھے اور پھر آپ اس کے بعد پیچھے ہٹ گئے۔ یعنی رسول اکرم جب نماز پڑھا رہے تھے گرہن کی تو آپ آگے بڑھے تھوڑا سا لیکن پھر پیچھے ہٹ گئے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ ایسا کیوں ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنت دیکھی اور اس کا ایک خوشہ توڑنا چاہا تھا، اگر میں اسے توڑ سکتا تھا تو مجھ سے رہتی دنیا تک کھاتے اور مجھے اس کے بعد جہنم دکھائی دی یہ دکھائی گئی، میں نے اس سے بھی زیادہ بھیانک اور خوفناک منظر کبھی نہیں دیکھا، اور میں نے دیکھا کہ اس میں عورتیں زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، یہ ہم عورتوں کا ہی کیوں ذکر آ جاتا ہے جہنم کی جو بات آتی ہے۔ اور ویسے آج صبح بھی ہم لوگ حدیث پڑھ رہے تھے جس میں اس عورت کو گندھک کا کرتا اور کھجلی کا پاجامہ پہنایا جائے گا جو بین کر کر کے روتی ہے اپنے بچے کی ڈیتھ پر۔ تو خواتین کا ہی وہاں پر بھی ذکر ہے، زیادہ تر بین جو ہے خواتین ہی کرتی ہیں، مرد حضرات ان کو تو کنٹرول ہوتا ہے اپنے رونے پر بھی اور ہر بہت ساری باتوں پر۔ تو پوچھا کہ کیا خواتین کیوں جائیں گی زیادہ، تو کسی نے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے، رسول اللہ آپ نے فرمایا کہ اپنے کفر کی وجہ سے۔ پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا کفر، یعنی اللہ تعالیٰ کا انکار کرتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شوہر کا اور احسان کا کفر کرتی ہیں۔ زندگی بھر تم کسی عورت کے ساتھ حسن سلوک کرو، لیکن کبھی اگر کوئی خلاف مزاج بات آ گئی تو فوراً یہی کہے گی کہ میں نے تم سے کبھی کوئی بھلائی نہیں پائی یا دیکھی۔ کتنا ایکیوریٹ اور کتنا ایکچوئل جملہ ہے نہیں، ہم میں سے ہر کوئی اس بات کو جانتا ہوگا۔ اور واقعی میں ہم پر شوہر کی شکر گزاری واجب ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے خواتین کو ایک پروٹیکشن، ایک سہارا دیا۔ اور آپ دیکھیں کہ جتنے ناز نخرے شوہر بیوی کے اٹھا سکتا ہے، یہ جتنی بات شوہر بیوی کے مان سکتا ہے کوئی اور نہیں مان سکتا دنیا میں۔ ہاں جب چھوٹے تھے تو والدین بھلے ہی مانتے ہیں، لیکن والدین بھی ہر جائز ناجائز خواہش پوری نہیں کرتے، یا والدین بھی اتنا خرچ نہیں کرتے اولاد پر جتنا شوہر خرچ کرتے اپنی بیوی پر اور بچوں پر۔ تو رسول اکرم نے چونکہ ایک لمحے آگے ہٹے تھے آپ نماز میں، کچھ قدم آگے گئے اور کچھ قدم پھر پیچھے ہٹ گئے واپس، تو صحابہ نے پوچھا کہ یہ رسول اللہ، یہ آپ نے کیسے کیا نماز میں آپ آگے بڑھے اور پیچھے ہٹے؟ تو کہا کہ مجھے جہنم دکھائی گئی جس کی جیسی بھیانک کوئی چیز نہیں، اور مجھے جنت بھی دکھائی گئی جس کی جیسی خوبصورت چیز کوئی نہیں۔ لیکن جہنم میں کس کو زیادہ دیکھا آپ نے؟ خواتین کو زیادہ دیکھا۔ تو جہنم کا سوری جنت کا ایک خوشہ بھی کتنا بہترین تھا کہ اگر اس کو لے آتے رسول اکرم یا آپ کو مل جاتا تو اسے قیامت تک کھاتے رہتے۔ یعنی وہاں کی چیزیں کتنی قیمتی ہوں گی، آپ سوچیے یہ کیسی ہوں گی۔ تو جنت اور دوزخ آپ کو دکھلائی گئی۔ اس حدیث میں عورتوں کا بھی ذکر ہے جس میں ان کے کفر سے مراد ناشکری ہے۔ تو یہ عالم برزخ کے تعلق سے باتیں تھیں کہ جنت اور دوزخ کا دیکھنا کیسے آپ کو بتایا گیا، کہ تصویر بتائی گئی، کہ آپ کو اس کا ایک حصہ دکھایا گیا، کہ ٹکڑا دکھایا گیا، جو بھی راہ بہرحال ہمارے اس بات پر یقین کرنا ضروری ہے۔ تو ہر رکعت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو رکوع کرتے اور پہلے رکو سے یا پہلے قیام سے تھوڑا چھوٹا ہوتا تھا قیام اور رکو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رکعت میں دو رکو کیے تھے، چنانچہ پھر رکو اور پھر قیام اور پھر رکو کی کیفیت ہمیں پتہ چلی اس حدیث سے. سورج گرہن میں عورتوں کا مردوں کے ساتھ نماز پڑھنا، تو کیا گرہن کی نماز میں عورتیں بھی شامل ہو سکتی ہیں؟ تو اس کی دلیل ہمیں یہ حدیث میں ملتی ہے. ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کرنے کہا کہ ہمیں امام مالک نے خبر دی، انہیں شامل عروہ نے، انہیں ان کی بیوی فاطمہ بنت منظر نے اور انہیں اسماء بنت ابی بکر نے. انہوں نے کہا کہ جب سورج کو گرہن لگا تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی عائشہ کے گھر آئی. اچانک لوگ کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے اور عائشہ بھی نماز میں شریک تھیں. میں نے پوچھا کہ لوگوں کو بات کیا پیش آئی؟ اس پر آپ نے آسمان کی طرف اشارہ کر کے سبحان اللہ کہا، یعنی وہ نماز میں ہی تھی اور نماز میں ہی وہ جواب دے رہی ہیں. تو انہوں نے آسمان کی طرف اشارہ کر کے سبحان اللہ کہا. پھر میں نے پوچھا کیا کوئی نشانی ہے؟ اس کا آپ نے اشارے سے ہاں میں جواب دیا. انہوں نے بیان کی کہ پھر میں بھی کھڑی ہو گئی لیکن مجھے چکر آ گیا، اس لیے میں اپنے سر پر پانی ڈالنے لگی. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی بات فرمایا، وہ چیزیں جو کہ میں نے پہلے نہیں دیکھی تھیں اب انہیں میں نے اپنی اسی جگہ دیکھ لیا. جنت اور دوزخ تک میں نے دیکھی اور مجھے وہی کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ تم قبر میں دجال کے فتنے کی طرح، یا یہ کہا کہ دجال کے فتنے کے قریب ایک فتنے میں مبتلا ہو گئے. مجھے یاد نہیں کہ اسما نے کیا کہا تھا. آپ نے فرمایا کہ تمہیں لایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ اس شخص نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم کیا جانتے ہو. مومن یا یہ کہا کہ یقین کرنے والا، جو مجھے یاد نہیں کہ ان دو باتوں میں سے حضرت اسما نے کون سی بات کہی تھی، تو کہے گا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ نے ہمارے سامنے صحیح راستہ اور اس کی دلائل پیش کیے اور ہم آپ پر ایمان لائے تھے اور آپ کی بات قبول کی اور آپ کی اتباع کی تھی. اس پر اس سے کہا جائے گا کہ تو مرد صالح ہے، بس آرام سے سو جاؤ، ہمیں تو پہلے ہی سے معلوم تھا کہ تو ایمان و یقین والا ہے، منافق یا شک کرنے والا نہیں. وہ کہے گا کہ مجھے کچھ نہیں معلوم، میں نے لوگوں سے ایک بات سنی تھی وہی میں نے بھی کہہ دی، آگے مجھے حقیقت نہیں معلوم. جب منافق سے پوچھا جائے گا تو اس کو کوئی بات معلوم نہیں ہوگی، جبکہ مومن بتا دے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو اس حدیث سے کن کن باتوں پر روشنی پڑتی ہے؟ کہ صلاۃ کسوف میں عورت کی شرکت بھی جائز ہے، اس میں عذاب قبر کے بارے میں تفصیل سے بتایا گیا ہے اور انسان کو ایک امتحان سے گزرنا پڑے گا، اور ایمان والے قبر میں رسول اکرم کی رسالت کی تصدیق کریں گے اور آپ کی اتباع کا اظہار کریں گے، اور بے ایمان لوگ وہاں پر صحیح جواب نہیں دے سکیں گے اور دوزخ کے مستحق قرار ہوں گے. ہم کو اللہ تعالیٰ سے ہر وقت یہ دعا کرتے رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ثابت قدم رکھے مرنے کے بعد قبر کے سوالات اور جوابات کے وقت. جس نے سورج گرہن میں غلام آزاد کرنا پسند کیا اس نے اچھا کیا. ہم سے ربی بن یحییٰ نے بیان کیا کہ ہم سے زائدہ نے ہشام سے اور ان سے فاطمہ نے ان سے اسماء رضی اللہ عنہا کہ رسول اکرم نے سورج گرہن میں غلام آزاد کرنے کا حکم فرمایا. اگلی دونوں حدیثیں چھوڑ دیجئے، سیم وہی جو پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں وہی حدیث ہے. حدیث نمبر 1059، سورج گرہن میں اللہ کو یاد کرنا. اس کو عبداللہ بن عباس نے روایت کیا. ہم سے محمد بن اللہ نے بیان کیا کہا کہ ہم سے ابو اسامہ نے، ان سے برید بن عبداللہ نے، اور ان سے ابو بردہ نے، ان سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہ ایک دفعہ سورج گرہن ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت گھبرا کر اٹھے اس ڈر سے کہ کہیں قیامت نہ قائم ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں آ کر بہت ہی لمبا قیام کیا، لمبا رکو اور لمبے سجدوں کے ساتھ نماز پڑھی. میں نے کبھی آپ کو اس طرح کرتے نہیں دیکھا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی بات فرمایا، یہ نشانیاں جنہیں اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے یہ کسی کی موت و حیات کی وجہ سے نہیں آتی، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے. اس لیے جب تم اس طرح کی کوئی چیز دیکھو تو فوراً اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو اور اس سے استغفار کی طرف لپکو. جی، تو اس سے کیا ثابت ہوا؟ کیا قیامت کی کچھ علامات ہیں جو پہلے سے ظاہر ہوں گی پھر اس کے بعد قیامت برپا ہوگی، اور قیامت کی کچھ علامتیں پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ قیامت کے قائم ہونے سے پہلے کیا کیا واقعات پیش آئیں گے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن کے وقت کیسے مطلب یعنی لوگوں کو یہ بات بتائی کہ اللہ تعالی کی خشیت یا خوف کیسے ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھ کر. اس لیے رسول اکرم جب بھی کبھی آندھی دیکھتے یا گھٹا دیکھتے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے، اور پھر یہاں پر جنت کی بشارت بھی دی گئی ہے، اور یہ کہ خاص طور سے استغفار کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اور نیچے بھی عنوان میں کیا کہ سورج گرہن میں دعا کرنا. تو اللہ کو یاد کرنا ہے، استغفار کرنا ہے، صدقہ کرنا ہے، دعا کرنی ہے اور غلام بھی آزاد کر سکتے ہیں۔ سورج گرہن کے بارے میں تو ابھی تک ہم نے پڑھا، چاند گرہن کے بارے میں بھی ہے کہ چاند گرہن کی نماز پڑھنا۔ ابن حبان، سیرت ابن حبان میں ہے کہ 5 ہجری میں بھی چاند گرہن ہوا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بھی نماز با جماعت ادا کی تھی۔ تو اس سے معلوم ہے کہ سورج اور چاند دونوں گرہن پر، جب دونوں پر گرہن لگتا ہے تو دونوں کا ایک ہی حکم ہے۔ اور یہ بھی بات ہم کو پتا چلی کہ جب لمبی رکعت ہو تو اپنے آپ کو تھوڑا سا بہتر کرنے کے لیے اگر غشی طاری ہو رہی ہو یا تکلیف ہو رہی ہو تو سر پر پانی ڈالا جا سکتا ہے نماز میں، جو کہ اسماء رضی اللہ عنہ کی حدیث سے پتا چلا۔ اور پہلی رکعت کو لمبی کرنا ہوگا گرہن کی۔ پھر گرہن کی نماز میں بلند آواز سے قرات کرنا، تو یہ بھی حدیث سے ثابت ہے جو عائشہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ رسول اکرم نے گرہن کی نماز میں قرات بلند آواز سے کی اور قرات سے فارغ ہو کر آپ تکبیر کہہ کر رکوع میں چلے گئے۔ جب رکوع سے سر اٹھایا تو سمیع اللہ لمن حمیدہ، ربنا ولک الحمد کا، پھر دوبارہ قرات شروع کی۔ تو اس سے پتا چلا کہ جہری قرات ہوگی۔ تو الحمدللہ یہ باب بھی ہمارا ختم ہوا، اللہ کا شکر ہے۔ سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔